بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی قسط نمبر 168 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. حدیث کیا ہے یہ موضوع زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج 35ویں نشست آغاز کرتے ہیں. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جیسا کہ آپ کے علم ہے موضوع کے پایہ تکمیل تک پہنچنے کے بعد ہم وہ توضیحی نوعیت کے اعتراضات، اشکالات، تنقیدی سوالات، اسی طرح سے جو کچھ غامدی صاحب نے بات بیان کی ہے اس کے اوپر کوئی چیز اٹھتی ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہم سب اسی سلسلے کو آج شروع کرنا ہوں. یہ بتائیے گا، ایک روایت عام طور پہ پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ تم دیکھو گے ان قریب کچھ لوگ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ان تک جب میرا کوئی حکم پہنچایا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو صرف کتاب اللہ کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کو مانتے ہیں. خلاصہ یہ ہے روایت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تک یہ بات پہنچا دینا کہ جس طریقے سے قرآن ہے اسی کے مثل میری یہ ہدایات بھی ہیں، میرا یہ حکم بھی ہے، میری یہ واعظ بھی ہے، میرا یہ امر بھی ہے، میری یہ نہیں بھی ہے. کہا جاتا ہے علماء کی جانب سے کہ اس روایت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو قرآن کے مثل قرار دے دیا ہے، گویا قرآن و حدیث بالکل ایک ہی درجے کی چیز ہے. کیا فرماتے ہیں اس پر آپ؟
میرے نزدیک یہ بات بالکل درست. رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ خود قرآن پر مبنی ہے. قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی شخصیت کا انتخاب کر لیا جاتا ہے کہ وہ اسے پیغمبری کے منصب پر فائز کرے گا تو دو چیزیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں. ایک وہ وحی جو آسمان سے آتی ہے، جبریل امین لے کر آتے ہیں، وہ بعض اوقات وحی ہی رہتی ہے، بعض موقعوں پر وہ اللہ کی کتاب کی صورت میں آ جاتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، پیغمبر کی حیثیت سے آپ کو ہدایات دی گئیں اور پھر وہ کتاب بھی دی گئی جس کو ہم اب قرآن کے نام سے جانتے ہیں. دوسری چیز علم و حکم ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے. یعنی پیغمبر کی کوئی پہلے سے تعلیم نہیں ہوئی ہوتی، اس نے صحیح و خطا سے کچھ چیزوں کو حاصل نہیں کیا ہوتا. جس طرح ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں وہ اس طرح عالم نہیں بنا ہوتا، لیکن جب اس کو پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کو وہ صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے. یہ بھی اسی طرح محبت ربانی ہے جس طرح وہی محبت ربانی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی عنایت فرماتے ہیں جس طرح اس میں فرماتے ہیں. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہاں تو باقاعدہ طور پر کوئی کلام یا بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے، وہ الفاظ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ دل میں ڈال دی جاتی ہے. اس میں ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ ودیعت فرما دیتے ہیں، جیسے بہت سے انسانوں کو بعض صلاحیتیں اس نے دی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طرف پیغمبر اللہ کا دیا ہوا دین پہنچاتا ہے، دوسری جانب وہ دین کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے عالم کی حیثیت سے دین کی شرح و وضاحت بھی کرتا ہے. دین کی یہ شرح و وضاحت قرآن مجید سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی قرآن مجید تو 500-600 صفحے کی کتاب ہے، لیکن میرے ہی جلیل القدر استاد کی تفسیر دیکھ لیں تو وہ 9 جلدوں میں ہے، میری تفسیر دیکھ لیں تو وہ بھی 5 جلدوں میں ہے. تو قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں جب ان کی شرح و وضاحت میں کوئی علم وجود میں آئے گا تو وہ قرآن سے بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی چیز مرتبے میں یا حیثیت میں برابر یا زیادہ بیان کی جا رہی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب جب تم پڑھو گے تو اللہ کی کتاب تو ہدایت دے دے گی تمہیں، لیکن اس ہدایت کی تفصیلات جو پیغمبر کی طرف سے اس کے علم کے نتیجے میں تم تک پہنچیں گی وہ اس سے بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. میں اس کی 2 مثالیں دے دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. قرآن مجید نے یہ بات ایک جملے میں بیان کی کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
ٹھیک،
جو طریقے حق نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں، جن سے انسان کا اخلاقی وجود ابا کرتا ہے، ان طریقوں سے کسی کا مال تم نہیں لوگے. یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جان، مال اور آبرو کو حرمت عطا ہوئی ہے. وہ کسی کا مال بھی کسی غلط طریقے سے نہیں لیا جا سکتا، چوری کر کے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کے. اب چوری کر کے، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کے گنتے چلے جائیے، اس کی قسموں کا اطلاق پیغمبر کریں گے، علماء بھی کرتے ہیں. اتنی بڑی فہرست بن جاتی ہے کہ یہ ایک جملہ ہے، اس کے مقابل میں اس پر ابواب کے ابواب لکھے جا سکتے ہیں.
ٹھیک،
میری کتاب میزان میں دیکھیں، قانون معیشت میں اس کے تحت میں نے وہ روایات نقل کی ہیں جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لحاظ سے یہ بتایا ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جو معیشت میں باطل پر مبنی ہیں، ان میں سے ایک ایک کو گن کر بتا دیا ہے. اسی طرح یہ بتا دیا ہے کہ یہ کس اصول پر مبنی ہے، یہ بات بھی بتا دی ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کی ایک آیت کے مقابلے میں تو بہت کچھ ہے.
ٹھیک.
اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن دیا ہے، یہ صلاحیت بھی اللہ ہی نے آپ کو دی ہے کہ وہ اطلاق کر کے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ دین کا حکم ہے، یہ دیکھو تمہاری زندگی میں اس کا اطلاق فلاں چیز پر ہو رہا ہے، فلاں چیز پر ہو رہا ہے، فلاں چیز پر ہو رہا ہے. قرآن مجید نے دوسری مثال لیجیے، سورہ اعراف میں یہ بیان کیا ہے کہ اخلاقی معاملات میں یہ پانچ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں.
ٹھیک.
اس سے اوپر یہ بتایا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام ہیں. ان سب چیزوں کو بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح واضح کیا ہے. وہ پانچ چیزیں ایک آیت میں بیان ہو گئی، انما حرم ربی الفواحش کہہ کے بیان کر دیا. اب فواحش میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، آگے حق تلفی کو بیان کیا اس کے تحت کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اسی طرح یہ بتایا ہے کہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو اللہ نے ممنوع کیا ہے، اس کے تحت کیا چیزیں آتی ہیں، شرک کے تحت کیا چیزیں آتی ہیں، اسی طرح بدعت کے تحت کیا چیزیں آتی ہیں. تو یہ جتنا علم ہے اس کو آپ گنتے چلے جائیے. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے اللہ کی کتاب پہنچا رہے تھے، اور اللہ کی کتاب جن چیزوں پر عمل کا حکم دے رہی ہے ان کی وضاحت کر رہے تھے، اسی طریقے سے ایک عالم کی حیثیت سے اطلاقات بھی بتا رہے تھے، اجتہادی اطلاقات بھی بتا رہے تھے، لسانی مضمرات بھی کھول رہے تھے، عقلی مضمرات بھی کھول رہے تھے. تو اس کی اگر فہرست آپ مرتب کریں تو مجلدات بن جائیں گی.
ٹھیک.
یہ بالکل صحیح بات فرمائی ہے. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ سارا علم پھر کیا ہے اور کہاں ہے؟ تو یہی ہم بتا رہے ہیں کہ وہی علم ہے جس کو صحابہ کرام نے پھر آگے منتقل کیا، وہ ہمارے ہاں روایات کی صورت میں منتقل ہوا. وہ علم تفہیم و تبیین ہے، یعنی وہ دین میں جو باتیں بیان کر دی گئی ہیں، خواہ وہ قرآن میں ہیں یا سنت میں ہیں، ان کو اسی طرح واضح کر رہا ہے یا ان کی اسی طرح شرح کر رہا ہے یا ان کا اطلاق بتا رہا ہے جس طریقے سے ہمارے مفسرین بتا رہے ہیں، متکلمین بتا رہے ہیں، فقہا بتا رہے ہیں. اس کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. تو یہ علم النبی ہے. لوگ اس کو الگ سے اس طرح سمجھ نہیں پائے، اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. کہ بالکل صحیح بات ہے، درست فرمایا آپ نے. فی الواقع جو علم آپ سے منتقل ہوا ہے وہ اگر آپ اس کی ضخامت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ قرآن سے کہیں زیادہ ہے.
ٹھیک. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم سے جب یہ کہا گیا کہ یہ قرآن کی مثل مجھے ایک چیز دی گئی ہے، یعنی یہ جو کچھ میں تمہیں ہدایت کر رہا ہوں یہ ہدایت کہیں الگ سے نہیں پڑی ہوئی، جو قرآن مجید میں موجود حکم ہیں، احکام ہیں، عوامر ہیں، نواہی ہیں، یہ انہی کی کلالریز ہیں، انہی کی شرح ہے، انہی کی فرع ہے، انہی کی تفہیم و تبیین ہے، اسی کی مثل ہے گویا. نتیجے کے اعتبار سے جو اللہ کی منشا قرآن میں تم سے مطلوب تھی وہی میں تم تک پہنچا رہا ہوں.
یعنی منشا بھی اور بعض موقعوں کے اوپر اس کا اطلاق بھی. اطلاق میں تو فہرست بنتی چلی جاتی ہے.
ٹھیک.
یعنی کہا جائے گا کہ فواحش ممنوع ہے تو فواحش تو میں بتاؤں گا پھر کہ کہاں کہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے. حق تلفی ممنوع ہے تو ایک عالم بتائے گا آپ کو کہ فقہا بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو یہ کوئی قرآن مجید سے باہر کا کام نہیں ہے، اسی کے امتثال امر میں ہو رہا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب دی ہے، تو کیا اب اس کی تفسیر لکھنا ممنوع ہے؟
نہیں.
لکھیں گے نا.
جی.
تو کیا وہ قرآن مجید سے کہیں زیادہ نہیں ہو جاتی؟ ابھی میں نے مثالیں دی آپ کو اس کی. وہاں جہاں یہ بات حضور نے بیان کی وہاں کیا ہوا ہے؟ یعنی جہاد کا حکم قرآن میں آ گیا ہے، اس سے متعلق آپ نے بعض ہدایات کی، تو لوگوں کو یہ تنبیہ کی کہ میرا کوئی حکم پہنچے تو وہ اصل میں قرآن کے احکام کا اطلاق ہوتا ہے. قرآن مجید نے جو ہدایت اصول میں دی ہوتی ہے میں اس کو فروع تک پہنچاتا ہوں. قرآن مجید نے جن معاملات کو اجتہادی بصیرت پر چھوڑ دیا ان میں اجتہاد کرتا ہوں، اس کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آتا ہے وہ قرآن ہی کا دیا ہوا علم ہے، میں اسے بھی پہنچا رہا ہوں. اور یہ بات کہ تم اس کو کہیں رد نہ کر بیٹھنا، یہ اس لیے فرمائی، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں،
اطاعت لازم.
میرے بارے میں بھی قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ جب میں کوئی بات کہوں اور میرا فیصلہ سامنے آ جائے، خواہ وہ کسی اجتہادی معاملے میں ہے، خواہ وہ کسی ذاتی یا شخصی معاملے میں ہے، تو پھر اس کا امتثال ضروری ہے. تو یہ بات بالکل درست فرمائی آپ نے، قرآن کے بالکل مطابق فرمائی. اور قرآن نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ پیغمبر پر وحی بھی آتی ہے اور اسے علم و حکم بھی عطا کیا.
ٹھیک, ہم سب نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا, جیسا کہ امام صاحب نے یہاں بیان فرمایا, روایت جس موقع اور محل کی ہے, خیبر کے اندر ساتھ امام صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کرنے جا رہے ہیں اور دوسری جانب سے جو سردار ہے وہ کھڑے ہو کے مسلمانوں پر کچھ الزامات لگاتا ہے کہ ابھی آگے ہیں, حرس و نسل کی تباہی کریں گے, آگ لگائیں گے فصلوں کو, عورتوں کو بدرخ قتل کریں گے. اس موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے اور اس خطبے کے یہ الفاظ ہیں, اور جس میں بات فرمائی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس جنگ کے موقع پر ہر ایک فتح چاہتا ہے, غلبہ چاہتا ہے, مال غنیمت بھی چاہتا ہے. اس موقع پر اگر میری ان ہدایات کی پاسداری نہیں کرو گے تو یہ دین کی خلاف ورزی ہوگی, اور یہ عذر مسموع نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کہے کہ یہ تو قرآن میں ہم نے پائے نہیں کہ بھی فصلوں کو نہیں جلانا یا اور کوئی کام نہیں کرنے, میں ہدایت کر رہا ہوں کہ یہ کام نہیں کرنے. اچھا غام صاحب, وہاں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں, ان کی ہدایت اگر مجھے یہ بھی پہنچتی ہے کہ اس لکیر سے آگے نہیں بڑھنا تو میرے لیے واجب الاطاعت ہے, لیکن آج کے دور میں جب میں ذخیرہ حدیث میں جا کے ان کی چیزیں پڑھتا ہوں تو پڑھنے سے پہلے جو تحقیق کا عمل ہے, اس تحقیق کے عمل میں اس چیز کی ہرگز نفی نہیں ہو رہی کہ میں آپ کی ہدایت کی اطاعت نہیں کروں گا یا میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتا. یہ تو اس بات کی تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ آپ کی ہدایت تھی بھی یا نہیں تھی.
یہ واجب ہے, یعنی یہ تحقیق واجب ہے, اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے سامنے موجود نہیں ہے.
ٹھیک,
جب لوگ آپ کی کوئی بات پہنچائیں گے ہم اس کی تحقیق کریں گے, اس کی تحقیق کے اصول قائم کیے گئے ہیں. اور ہم نے اس ساری گفتگو میں 30-35 نشستوں میں کیا واضح کیا ہے, یہی بتایا ہے کہ اس میں کوئی دین میں اضافہ نہیں ہو رہا, اس میں دین میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. یہ اس کی تفہیم و تبیین ہے, یعنی دین کو سمجھایا جا رہا ہے, دین کی وضاحت کی جا رہی ہے. تعجب ہوتا ہے کہ یہ کام ایک عالم کرے, اور کوئی بڑا عالم کوئی تفسیر لکھ دے یا فقہ کی کوئی کتاب لکھ دے تو ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کا علم منتقل ہو تو ہم تحقیق نہیں کریں گے, تلاش نہیں کریں گے, اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. یہ سب کریں گے. صحابہ کرام نے احتیاط کی کہ یہ چیزیں کہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلط منسوب نہ ہو جائیں.
ٹھیک,
لیکن جو کچھ پھر ہم تک پہنچ گیا وہ بہت بڑی نعمت ہے, تو اس کی ہم تحقیق بھی کریں گے. جب ہمارا اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر کی بات ہے تو پھر مختمر الوجوب معاملات میں سر تسلیم ہم بھی کرتے ہیں, اس لیے کہ وہاں تو اجتہادی اختلافات کا پورا امکان ہوتا ہے. پیغمبر کی بات معلوم ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم جو بات سمجھ رہے تھے اس میں فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے, ایک فیصلہ ہمارے سامنے آ گیا. وہ اطمینان جو ہمیں حاصل ہوا ہے وہ اطمینان ہی ہے جس پر ہمارے سارے علم کی بنیاد ہے. تو دین کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے, وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے, یعنی جو دین کو سمجھانے کے لیے آپ نے باتیں کی ہیں اس سے جو علم وجود میں آیا ہے, جو فیصلے کیے ہیں اس سے جو علم وجود میں آیا ہے, کسی موقع پر کسی سوال کا جواب دیا اس سے جو علم وجود میں آیا ہے, وہ علم ہے جو منتقل ہو رہا ہے. ویسے ہی منتقل ہونا تھا, وہ ہم تک اگر پہنچ گیا ہے تو ہم تحقیق بھی کریں گے, اور اگر کسی چیز پر اطمینان ہو جائے گا کہ یہ ہمارے پیغمبر کی بات ہے تو اس سے سرے منہ انحراف بھی نہیں کریں.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا خام صاحب, یہ جو بات یہاں فرمائی گئی ہے انہا لمثل القرآن او اکثر, اس کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ بھی تعبیر کی ہے کہ یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے مراد سنت ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟
میں نے پہلی واضح کر دی کہ سنت تو قرآن مجید کا امتثال امر ہے. یہ بتایا تھا قرآن مجید نے کہ اس سے پہلے جو پیغمبر رہے ہیں ان کی ہدایت کی آپ کو پیروی کرنی ہے, اور یہ ہدایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دین ابراہیمی کی صورت میں موجود تھی. یہ ساری کی ساری سنت تو خود قرآن کے اس حکم کے تحت وہ جزو قرآن ہے, تو وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے, اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا ظہور ہمارے ہاں حدیث کی صورت میں ہوا, انہوں نے بالکل درست کہا ہے, یہی چیز ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید تو ایک مختصر کتاب ہے, اس کے مقابل میں یہ بہت علم ہے جو ہم تک پہنچ گیا ہے. اب اس کی تنقیح کرنی ہے, اس کی تحقیق کرنی ہے, اس میں کوئی غلط چیز شامل ہو گئی ہے اس کو نکالنا ہے, یہ سب تو اصل میں علم کی دنیا کی چیزیں ہیں, وہ ہوتی رہتی ہیں.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ایک اور روایت میرے سامنے ہے جس سے کچھ تنقیدی اضطراب پیدا کیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, کسی اثنا میں ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کر دیجئے. پھر فریق ثانی کھڑا ہوا, وہ زیادہ سمجھدار تھا, اس نے بھی کہا کہ
اقضی بھی کتاب اللہ,
اور پھر فیصلہ طلب کیا. واقعہ یوں سنایا اس بندے نے فیصلہ کروانے کے لیے کہ میرا ایک لڑکا اس شخص کے ہاں مزدور تھا, اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا، میں نے اس کی طرف سے 100 بکریاں اور ایک خادم بطور فدیہ عطا کیا، پھر میں نے اہل علم سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے لڑکے کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی کی سزا دی جائے گی اور اس کی بیوی کو سنگسار کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ضرور تمہارا فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا، 100 بکریاں اور خادم تمہیں واپس کیا جائے اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب کہا جاتا ہے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں، جبکہ کتاب اللہ میں زنا کی جو سزا بیان ہوئی وہ صرف 100 کوڑے تھی، آپ نے جلا وطنی بھی فرمائی۔
دونوں سزائیں کتاب اللہ میں بیان ہوئی ہیں، یعنی بدکاری کی سزا 100 کوڑے زیادہ سے زیادہ سورہ نور میں بیان ہوئی ہے۔ ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ انتہائی سزا ہے، اللہ تعالیٰ نے زنا کا جرم جب مجرد ہوتا ہے اس کی یہی سزا بیان کی ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ انتہائی سزا ہے، یعنی جب جرم آخری درجے میں ہو جائے گا اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوگا تو یہی سزا دی جائے گی۔ ایک دوسرا جرم یہ بیان ہوا ہے کہ بعض لوگ اوباشی اختیار کر لیتے ہیں، جان کے معاملے میں، آبرو کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، ان کی سزائیں سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہیں۔ وہاں ایک سزا یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ یُنفو من الارض، اس طرح کے مجرموں کو جلاوطن کر دیا جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جرائم کا مرتکب ہونے کی وجہ سے اس کے بیٹے کو یہ 2 سزائیں دی ہیں، یعنی زنا کے جرم میں 100 کوڑے کی سزا سورہ نور کے مطابق، اور اس کی اوباشی کے جرم میں اس کو 1 سال کی جلاوطنی کی سزا سورہ مائدہ کے مطابق۔ یہ بالکل درست ہے اور قرآن مجید کے مطابق ہوا ہے۔
نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ ہم سب یہ عذاب قبر کے بارے میں بہت ساری روایات آتی ہیں، بڑی اس میں تفصیلات بھی آتی ہیں، مختلف گروہوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، کیا سوال و جواب ہوں گے۔ کہا ہی جاتا ہے کہ ان کے اندر جو کچھ بیان ہو رہا ہے قرآن مجید تو اس سے خالی ہے، گویا وہ جو پوری کی پوری بات ہے کہ قرآن ہی کی شرح و وضاحت، توضیح و تشریح ہوگی، تفہیم و تبیین ہوگی، جبکہ عذاب قبر کا جو پورا کا پورا کانسیپٹ ہے وہ تو آتی صرف حدیثوں میں۔
وہ ساری بات بھی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ہم جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو موت کے وقت کیا معاملات کیے جاتے ہیں، اس کی تفصیلات قرآن میں کئی جگہوں پہ بیان ہوئی ہیں۔ صالحین سے فرشتے کس طرح گفتگو کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی ہدایت کی خلاف ورزی کر کے کہیں پڑے رہے ان کے ساتھ کیا گفتگو ہوتی ہے، یہ سب گفتگویں کس شان سے ہوتی ہیں، کس طرح ہوتی ہیں، اس میں کیا سوال و جواب ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید میں جگہ جگہ نقل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت واقع ہو گئی تو اب قیامت ہم نہیں جانتے کب آنی ہے، اس وقت تک کیا معاملہ ہوگا۔ اس کے بھی بنیادی اصول قرآن نے بیان کر دیے ہیں، یہ بتا دیا ہے کہ وہ لوگ جو اس درجے میں نیکوکار ہیں کہ کسی حساب کتابی کی ضرورت نہیں ہے، جیسے پیغمبروں کے زمانے میں جو لوگ السابقون کی حیثیت سے ایمان لے آتے ہیں، جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ بشارت دے دیتے ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے، السابقون کو قرآن میں بشارت دی گئی، اسی طرح مہاجرین کو قرآن میں بشارت دی گئی، انصار کو قرآن میں بشارت دی گئی، بیعت رضوان کے صحابہ کو قرآن میں بشارت دی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے گویا اللہ کا فیصلہ دنیا میں سامنے آ گیا۔
ٹھیک،
تو ان لوگوں کے ساتھ پھر برزخ میں کیا ہوتا ہے، یعنی جن قبر میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ قرآن نے بیان کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو حاصل ہو جاتی ہیں، ایک طرح کی برزخی زندگی میں وہ جیتے ہیں، یہ نعمتیں صبح و شام ان کو ملتی ہیں، عند ربہم یرزقون۔ تو یہ دوسری بات بھی قرآن مجید نے بتا دی۔ اسی طرح یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ لوگ جن پر پیغمبروں نے حجت تمام کی اور وہ سرکشی کے ساتھ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ان کے عذاب کا فیصلہ بھی اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ ان پر دنیا میں عذاب آتا ہے، جیسے قوم عاد پر آیا، قوم ثمود پر آیا، قوم شعیب پر آیا، ان کا یہ عذاب، یہ بات بھی قرآن مجید نے واضح کر دی کہ قبر میں بھی جاری رہتا ہے۔ چنانچہ فرعون اور آل فرعون کے بارے میں صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ صبح و شام ان کا ٹھکانہ ان کو دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد رہے باقی لوگ، ان کے بارے میں بھی یہ بتا دیا کہ وہ سب اپنی قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد ان کا حساب کتاب ہوگا۔ تو جو چیزیں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، انہی اصولوں کی روشنی میں فرمائی ہیں، ان کو انہی اصولوں کی روشنی میں سمجھنا بھی چاہیے اور قرآن مجید کے ان بیانات سے متعلق کر کے دیکھنا بھی چاہیے۔
اچھا عذاب قبر کی بات آپ نے واضح کی، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا کچھ اور ایسی ہدایات ہیں جو ذخیرۂ حدیث میں نقل ہوئی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تفہیم و تبیین یا اسوہ حسنہ کا بیان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی کوئی اصل قرآن مجید میں نظر نہیں آتی، جس طرح کہ غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ خود قرآن کے اندر موجود اثر ہی کی شرح وضاحت یہ تفہیم و تبیین ہوگی۔ ہم سب پہلی چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ساتواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے روایت ہم پڑھتے ہیں اور فقہ میں اس کی بنیاد پر بڑی قانون سازی بھی کی جاتی ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی ما انکرا، کہا جاتا ہے کہ جو شخص دعویٰ کرے گا ثبوت اس کے ذمہ ہے، وہ پیش کرے گا، جو دوسرا آدمی ہے وہ تو بس قسم کھا لے۔ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں تو یہ موضوع کہیں زیر بحث ہی نہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔
اس میں جو بنیادی بات بیان کی گئی وہی صحیح نہیں ہے، بنیادی بات یہ بیان کی ہے اور آپ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کی تفہیم و تبیین کریں گے، یہ میں نے کب کہا ہے؟ جب قرآن مجید میں کوئی بات ہوگی تو پھر تفہیم و تبیین کریں گے۔
اچھا
اگر کوئی بات قرآن میں نہیں ہے تو عام اخلاقی اصولوں کا اطلاق کریں گے،
بہت اہم بات،
عقلی اصولوں کا اطلاق کریں گے، اپنے زمانے کے عرف کو سامنے رکھ کے بہت سی ہدایات دیں گے، یہ سارا باب کھلا ہوا ہے۔ اس کو تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو دیکھو گے، اگر وہاں کوئی چیز نہیں ملی تو میری سنت کو دیکھو گے، اگر وہاں کوئی چیز نہیں ملی تو پھر اپنی عقل سے کام لو گے۔ تو کیا عقل سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کام نہیں لیں گے؟ یعنی وہ سیدنا معاذ کو تو یہ ہدایت فرمائیں گے لیکن خود اپنے آپ کو معطل کر دیں گے، یہ دیکھیں گے کہ علم و عقل کے مسلمات میں اس مسئلے کا کوئی حل ہے، انسانی فطرت میں اس کے لیے کوئی ہدایت دی گئی ہے، عام اخلاقی اصولوں کا اس پر اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ ایسی ہدایات تو ذخیرہ حدیث میں دسیوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز قرآن میں موضوع بن گئی ہے تو پھر اس کی تفہیم و تبیین ہوگی، اور اگر کوئی چیز دین سے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہے، یعنی وہ سنت میں آ گئی ہے، تو پھر جو کچھ بھی آئے گا وہ اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا بیان ہوگا۔ لیکن وہ چیزیں جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ سنت سے ہے، وہ عقل عام پر مبنی ہے یا وہ اپنے زمانے کے عرف پر مبنی ہے یا وہ علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر کہی جاتی ہیں، وہ سب چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان فرماتے تھے۔ سارا اجتہاد انہیں اصولوں پر ہوتا ہے، یعنی اجتہاد کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ اسی لیے تو اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی بات قرآن میں نہیں ہوتی، کوئی بات سنت میں نہیں ہوتی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن یا سنت میں بیان کردہ کسی اصل کا اطلاق کیا جا سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں ملتی تو پھر دیکھتے ہیں کہ علم و عقل کے مسلمات میں کوئی چیز موجود ہے، وہ بھی نہیں ملتی تو پھر دیکھتے ہیں کیا کوئی اخلاقی اصول ایسا ہے جس کو سامنے رکھ کے یہ بات کہی جا سکے۔ تو حضور نے اسی بنیاد پر یہ فرمایا، بڑی عقلی بات ہے کہ جس آدمی نے الزام لگایا ہے اور کوئی دعویٰ پیش کیا ہے اس کو دلیل دینی چاہیے، بالکل عقلی مسلم ہے، ساری دنیا میں مانا جاتا ہے، کون ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے؟ لیکن اگر کسی کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ دعویٰ تو کر رہا ہے یہ زمین میری ہے، یہ اس نے ہتھیالی ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ دعویٰ لے کے آ گیا ہے، عدالت میں آ گیا ہے۔ اس وقت جو عدالتیں قائم ہیں وہ قرآن پڑھ کے لوگوں سے یہ کہتی ہیں کہ آپ ذرا اس کے اوپر دلیل پیش کیجیے،
وہ تحقیق کروا لیتی ہیں کہ بھائی کس کے نام پر
ہے، تحقیق کروائیں گے، گواہ طلب کریں گے، لوگوں سے کہیں گے کہ اس کی دلیل پیش کرو، میں آپ کے خلاف جا کے مقدمہ کر دوں تو کیا تقاضا کرے گا مجھ سے؟ ایک آج کا جج کیا تقاضا کرے گا؟ امریکہ کا کیا کرے گا؟ برطانیہ کا کیا کرے گا؟ بھائی دلیل مانگے گا۔ تو یہی بات جو مسلمہ بات ہے حضور نے بھی بیان فرمائی، اگر کسی آدمی نے انکار کر دیا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے اور ادھر سے دلیل بھی نہیں پیش کی جا سکی، تو اس صورت میں پھر بڑی معقول بات ہے کہ اس سے کہا جائے کم سے کم تم قسم کھاؤ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ تم صحیح بات کر رہے ہو۔ یہ بالکل عقلی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے، اس میں کہاں ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے لوگ اس کو قرآن مجید۔
ٹھیک، وہ بالکل نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب یہ کہا گیا ہے کہ حدیثوں کے اندر بہت ساری قیامت کی علامات بیان کی جاتی ہیں، علامات قیامت کا باب ہے، جس طرح عرب کے ننگے بدن یہ چرواہے اور ننگے پیر یہ عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، اس طرح قرب قیامت کی بعض وقوع قیامت کی علامات ہوتی ہیں، زمین کا پیٹ پھٹے گا، کہا جاتا ہے کہ ان سب کی اصل بھی کہیں پر قرآن مجید میں موجود نہیں اور ان کا تعلق تو خالص خبر سے ہے، دین سے ہے۔
نہیں، یہ بھی قرآن مجید پر مبنی، قرآن نے جب قیامت کی خبر دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس سے پہلے اس کے کچھ آثار نمودار ہوں گے، تو اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح کی شخصیت کو قیامت کی علامت قرار دیا، حضور کی اپنی بعثت کو قیامت کی علامت قرار دیا، یاجوج ماجوج کے خروج کو قیامت کی علامت قرار دیا. یہ بتا دیا اصول میں کہ قیامت سے پہلے کچھ چیزیں اس طرح سے سامنے آئیں گی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 10 باتیں بیان فرمائیں, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, اس میں کیا چیز ہے جو قرآن کے خلاف ہے؟ البتہ تحقیق کر کے ہم یہ دیکھیں گے کہ نسبت کیا فی الواقع ثابت ہے, قبول بھی کریں گے.
ٹھیک, نقطہ واضح ہو گیا. آخری مثال پیش کرتا ہوں حدیث سے. یہ روایت ہے کہ البیعانی بالخیار ما لم یتفرقا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والے دونوں کو اس وقت تک اختیار ہوتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں. گویا آپ نے کوئی چیز لی ہے, مجھے وہ اچھی نہیں لگی تو میں نے اسی وقت واپس کرنی ہے. اگر ہم لوگ ایک جگہ پر موجود ہیں, کہا ہی گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی کس اصل کی شرح وضاحت ہے.
قاعدہ عامہ ہے جس کا اطلاق کیا ہے, یہ قاعدہ عامہ ہے, بالکل عقلی ہے کہ کوئی چیز دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہیں بننی چاہیے, کسی چیز میں نزاعت پیدا نہیں ہونے چاہیے. اس کو سامنے رکھ کے 10 ہدایات دی جائیں گی. اس وقت جو قانون سازی کی جاتی ہے وہ بھی انہیں اصولوں پر کی جاتی ہے. جو غلطی ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت ہے پیغمبر کی, اس میں آپ نے دین پہنچا دیا. ایک حیثیت ہے دین کے عالم کی, اس میں آپ دین کی شرح وضاحت کرتے ہیں. اس کے ساتھ آپ حکمران بھی ہیں, آپ بیویوں کے شوہر بھی ہیں,
انتظامی فیصلے بھی,
آپ نے انتظامی فیصلے بھی کرنے ہیں. وہ اجتہادی امور ہیں, ان میں آپ بہت سی ہدایات دیں گے, یہ بھی اسی نوعیت کی ایک چیز ہے. ایسی سب چیزوں کو اسی عنوان کے تحت رکھنا چاہیے.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان اس نشست میں ہم نے وہ متفرق سوالات غامدی صاحب سے پوچھے, کچھ اور بھی سوالات ہیں, انشاءاللہ دوبارہ لے کے حاضر خدمت ہوں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.